سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 49، اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ شروع سورت سے، یعنی سورۃ الانفال کی ابتدا سے ایک مضمون ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس مضمون کا بیشتر تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ اسلام کی پہلی وہ جنگ جس میں اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو واضح فتح عطا فرمائی تھی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ظاہر ہے اللہ جل شانہ نے یہ تذکرہ غزوہ بدر کے واقع ہونے کے بعد فرمایا ہے، آیتیں اتاری ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ سنا رہے ہیں کہ دیکھو اے صحابہ کی جماعت، اور قیامت تک آنے والے سارے ہی سن لو مسلمانوں، جب تمہارے اندر تقوی اور صبر کامل درجے کا تھا تو اللہ جل شانہ نے تمہاری کمزوری کے باوجود تم کو کس قدر عظیم لشکر پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور پھر اس غزوے کی مختلف جزیات، حالات، واقعات اللہ جل شانہ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی آیت کا بھی تعلق اسی مضمون سے ہے کہ دیکھو تمہارا تقویٰ کامل درجے کا تھا، تمہارا صبر کمال درجے کا تھا، بظاہر شیطان نے تمہارا کام خراب کرنے کی بہت کوشش کی، بلکہ انسانی شکل میں آ گیا۔ کل کی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں، انسانی شکل میں آ گیا، تسلیاں دیتا رہا، لیکن جب دیکھا اس نے کہ فرشتے اترنے شروع ہو گئے تو بھاگا ہے۔ پھر شیطان نے پوری کوشش کی تمہیں ناکام کرنے کی، لیکن تمہارا صبر و تقویٰ کامل تھا، ہم نے تمہاری فتح مقدر کر دی تھی، تمہاری نصرت کی، تمہاری تائید کی، اور تم کو ایک لشکر عظیم پر فتح عطا فرما دی۔ آج کی آیت میں بھی اسی مضمون سے متعلق ایک بات ہے کہ جس طرح شیطان نے کفار کو ورغلایا اور ان کے اعمال کو اس نے مزین کر کے دکھایا اس موقع پر، ایسے ہی اس موقع پر منافقین جو مدینہ کے اندر تھے، انہوں نے مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اور ان کو ناکام کرنے کے لیے عجیب الٹی سیدھی باتیں اڑانی شروع کر دی تھیں۔ وہ بات کیا تھی؟ اس کو اللہ نے آج ذکر فرمائی کہ دیکھو ان کی سازش یوں ہوئی تھی، یوں کہنے لگے تھے، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ منافقین ذہن میں رکھیں، مکہ کے اندر کوئی بھی منافق نہیں تھا، اللہ کی شان ہے، وہ قریش کے لوگ بہادر تھے، کھڑے تھے، دشمن تو دشمن اور دوست ہیں تو دوست۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد چونکہ یہاں کی آبادی یہودیوں کی بھی تھی، تو یہودیوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جو بظاہر مسلمان ہو گئے مسلمانوں کی ترقی کو دیکھتے ہوئے، لیکن اندر خانے انہوں نے بہت کام خراب کیا. اور اللہ کی شان ہے امت مسلمہ کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے شاید ہی کافروں نے اتنا پہنچایا ہو. یہ منافقین ہر دور میں نقصان پہنچانے کے در پہ رہے. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا ایک شعر، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن. یہ وہی لوگ ہیں منافقین کہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر سے انہوں نے گٹھ جوڑ کیا غیروں کے ساتھ، ان کو لے کر آئے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا. بعض صورتیں اللہ میاں نے منافقین کی علامتوں اور ان کی وضاحتوں کے بارے میں پوری پوری صورت اتاری ہے، کئی کئی رکوعات کی. ہمیشہ انہوں نے کام خراب کرنے کی کوشش کی. منافق عقیدے کے اعتبار سے کوئی ہو، جس دور میں قرآن اترتا تھا اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں منافق ہے فلاں منافق ہے. لیکن دور نبوی کے بعد چونکہ وحی کا نزول تو باقی نہیں رہا، لہذا کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینی کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے یہ تو ذرا دشوار ہے. دل کی بات تو اللہ ہی جانتے ہیں نا جی. البتہ یہ ہے کہ عملی طور پر منافق ظاہری طور پر اندر والی بات کے خلاف سامنے کرنے والا، اس کی کچھ علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں کہ یاد رکھو جس کے اندر یہ باتیں عام طور سے ہوں گی وہ عملی طور پر منافق ہوگا. بعض دفعہ فرما دیا کہ پکا منافق ہوگا، چار نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غور کر لیں کہیں ہمارے اندر یہ باتیں تو نہیں، ورنہ ہمارا شمار بھی چاہے عملی طور پر ہو منافقین میں ہو جائے گا. چنانچہ فرمائے کہ آیت المنافقی اربعۃن، چار نشانیاں ہیں. نمبر ایک، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ اس کا کام ہے. آج کل لوگوں نے جھوٹ بولنے کو مہارت سمجھ رکھا ہے، خاص کر یہ کاروباری لوگ. کبھی ان سے کہو کہ غلط بیانی نہ کرو، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کاروبار ہے، اس میں کون سی غلط بیانی ہوتی ہے، سیدھے بول دیتے ہیں. جھوٹی قسمیں کھانا معمول بنایا ہوا، وہ کہتے ہیں ہماری تجارت کا یہ حصہ ہے. اللہ کی پناہ. پہلی نشانی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ اس کا معمول ہو. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ہی کرے، پہلے ہی ارادہ ہوتا ہے دینا ہے نہیں ٹرخانا ہے، وعدہ کر لیا پھر ٹرخا دیا. دو نشانیاں، وَإِذَا تُمِنَا خَانَا، فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، گڑبڑ کرے. اور یاد رکھو امانت صرف سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ کسی کی کوئی راز کی بات گفتگو کے دوران سامنے آ گئی اور مجھے پتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ میں کسی اور کو بتاؤں تو وہ رسوا ہو جائے، یہ بات بھی امانت اس کے پاس ہے، یہ اگر کسی کو بیان کرتا ہے تو وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. المجالس بالامانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یاد رکھو آپس کی یہ مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں، جو باتیں سامنے آتی ہیں یہ امانت ہیں. کسی کا عیب معلوم ہو گیا کوئی، یہ امانت ہے، اگر اس کو افشا کرتا ہے تو وہ خیانت ہے. اور چوتھی نشانی ایک بیان فرمائے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے تھوڑی بہت تو میں ہو جائے تو فوراً بد زبانی پر اتر آئے، گالی گلوچ پر اتر آئے. فرمائے چار نشانیاں ہیں. اس دور میں منافقین جو عقیدے کے اعتبار سے تھے ان کا یہ معمول تھا. بعد میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں. اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اکا دکا بدر سے پہلے تو اکا دکا منافق تھے، لیکن بدر کا واقعہ جب ہوا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ ایک طبقہ، چاہے وہ چھوٹا ہی تھا مختصر تھا، نفاق کو انہوں نے اپنا معمول بنایا، جن کا رئیس جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین تھا، رئیس المنافقین. حدیث پاک میں آ رہا ہے، بلکہ وضاحت آ رہی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں سواری پر. اتفاق یہ ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ دوسرے بالکل ابتدائی دور ہیں، غزوہ بدر کے کچھ پہلے کا ہے یا اس کے بعد کا واقعہ ہے؟ تو اس سے پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں نا وہاں سے، تو آپ کو پتا ہے مٹی والی زمین پر کوئی سواری پر گزرے تو تھوڑی بہت خاک اٹھتی ہے، تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے ہوئے جو خاک تھوڑی سی اڑی تو اس نے اپنا کپڑا اپنی ناک پر رکھا نفرت کے اظہار کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے پوچھا، آپ نے وہاں تھوڑا سا بیان فرمایا، مختصر توحید کی دعوت دی، اخلاق کی دعوت دی، کلمہ کی دعوت دی، تو یہ بول پڑا عبداللہ ابن ابی، یہ پہلا اس کا یعنی اس کے نفاق کا مظاہرہ ہوا تھا، پہلی دفعہ ظاہر ہوا تھا اس کے اندر کی خباثت۔ اس نے کہا کہ ارے صاحب، اگرچہ آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں ہمیں، لیکن آپ ہماری مجلسوں میں یوں گھس کر کے یوں باتیں نہ کیا کریں، ہم بیٹھے بیٹھے آپ کھڑے ہو گئے اپنی بات شروع کر دی۔ جب یہ بات اس نے کہی تو ایک مسلمان تھے بڑے مخلص اسی مجلس میں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کیا کریں، آپ ہماری مجلس میں آیا کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کی عیادت کی بیمار تھے، آپ نے فرمایا کہ اے سعد، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ ابو حباب نے راستے میں میرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے ساری تفصیل بیان کر دی، یوں یوں کی اس نے بدتمیزی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کو تو آپ ایسی رہنے دیں، چھوڑیں، اس سے پریشان نہ ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ اصل میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ نے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ ہم اس کو تاج پہنا کر اپنا قومی یا اپنا علاقائی رہنما بنا لیں، اور باقاعدہ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا، ایوں تب وجوہ کا لفظ آ رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کے بعد سرداری تو آپ کو ہی جستی ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، شریق بذالک، اس کی وجہ سے یہ اندر سے سڑ گیا ہے۔ سڑ گیا لکھا ہوتا ہے نا بسوں کے پیچھے، کیسے لکھا ہوتا ہے؟ نہیں، دعایا چایا کر اس طرح لکھا، سردا شریق بذالک، اس کے لیے بس یہ جل گیا، بس اس کو درگزر کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جس میں اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جو اپنی خباثت کا اظہار کیا۔ پھر جب غزوہ بدر پیش آ گیا ہے نا جی، تو اب کہتا ہے کہ ھذا الامر قد توجہ، یہ معاملہ تو اب قابل توجہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب اس نے یہ کیا کہ بظاہر آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے وہ اسی طرح تھا، اور اس کے بعد اس نے ہر موقع پر اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اثار کے خلاف گفتگو کرنا، شوشے چھوڑنا، یہ اس کا کام رہا ہے، بہت اس نے ستایا ہے، اللہ کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں منافق ہے، اور آپ نے یہ راز کی باتیں، آپ کے رازدار تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رازدار تھے، آپ نے یہ نام ان کو بھی بتا دیے تھے، ان کو بھی بتا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا ذمہ دار بناتے تو ان کو بلاتے اور ان کہتے کہ اے حذیفہ بن یمان، دیکھو میں تم سے حضور کا راز تو نہیں معلوم کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے یہ بتا دینا کہ جن کو میں نے کوئی ذمہ دار بنایا کسی علاقے کا، آیا ان میں سے کوئی منافق تو نہیں؟ اور کبھی کبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عجیب ہی حال تھا، سبحان اللہ۔ ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں، منافق ہونا بدترین حالت، لیکن نفاق کا اپنے اوپر شبہ ہونا یہ بڑی زبردست حالت اور ایمان کی حالت ہے. منافق ہونا گندی ترین حالت ہے, کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. لیکن اپنے بارے میں یہ خیال آنا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, یہ عین ایمان ہے. اپنے بارے میں یہ خیال آنا کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے, فوراً اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے. اس طرح کی کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ عین ایمان ہے, عین ایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے حذیفہ, میں تم سے راز تو نہیں پوچھتا لیکن بتاؤ کہیں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں شامل. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں شبہ ہو رہا ہے, نافقہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو نفاق کا اپنے بارے میں شبہ ہونا یہ بڑی اچھی چیز ہے, یہ خوف خدا کی علامت ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, یہ ایمان کی نشانی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابہ ہیں, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے سامنے جب ہوتے ہیں, آپ کے پاس ہوتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت و جہنم میرے ہمارے سامنے ہے, لیکن آپ کے پاس سے جب جاتے ہیں وہ کیفیت باقی نہیں رہتی, یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا تجدون, کیا واقعی یہ بات پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا ذالک الایمان, یہ تو ایمان ہے. اور فرمایا کہ وہ کیفیت جو تمہاری میری مجلس میں ہوا کرتی ہے اگر ہمیشہ رہنے لگ جائے تو لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق, تو راستوں میں تم سے فرشتے مسافہ کرنے لگ جائیں. اپنے بارے میں یہ شبہ ہونا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا, یہ عین ایمان ہے. اسی طرح بعض دفعہ نمازوں کے بارے میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے. یاد رکھو, نماز کے اندر وسوسہ آنا یا اپنے بارے میں الٹے سیدھے وساوس کا آنا یہ خطرناک چیز نہیں ہے, بلکہ یہ تو عین ایمان ہے. شیطان کا ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں پر مال ہوا کرتا ہے. البتہ کسی اور کے بارے میں نفاق کا فیصلہ کر دینا فلاں منافق ہے فلاں منافق ہے, یہ بڑی شدید بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. نفاق عقیدہ یہ دل کی بات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لہذا فوراً فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے. خیر, یہ منافقین نفق, نون فا قاف, اصل میں اس کے معنی آتے ہیں سوراخ کے. منافق جو ہوتا ہے نا, ایمان بظاہر لے آتا ہے لیکن دل میں ایک سوراخ رکھتا ہے, اور جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس سوراخ کے ذریعے ایمان سے نکل جایا کرتا ہے, اس وجہ سے منافق کہلاتا ہے. ایک تحقیق اور بھی دیکھیے, آپ بتاتا ہوں کہ منافق جو ہے نفاق, یہ نفقا سے ہے. نفقا کہتے ہیں ایسے جنگلی چوہے کو, چوہا تو آپ سمجھتے ہیں, جنگلی چوہا بڑا خطرناک سا ہوتا, بلیوں پر حملہ کر دیتا ہے. یہ جو چوہا ہوتا ہے یہ اپنا سوراخ جب بناتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ تو وہ رکھتا ہے جس سے وہ آتا جاتا رہتا ہے اور اندر کافی جگہ بنا لیتا ہے, اور اخیر میں جا کر کے پچھلی سائڈ پر کھودتے کھودتے اوپر سطح زمین کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیتا ہے, سوراخ نہیں کرتا, لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی جانور اس پر چھپٹ لے یا کوئی اس کے سوراخ پر آ جائے, تو جب یہ خطرہ محسوس کرتا ہے تب وہ ادھر سے زور سے منہ مارتا ہے, جگہ تو بنائی ہوئی, وہ راستہ بن جاتا ہے, ادھر سے نکل جاتا ہے. منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بظاہر تو ایمان لاتا ہے لیکن دل کے کنارے میں ایک چور رکھتا ہے, جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ادھر سے وہ نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے, بدترین علامتیں ہیں, بدترین باتیں ہیں. اللہ جل شانہ آج کی آیت میں فرماتے ہیں کہ جس طرح شیطان نے کام خراب کرنے کی کوشش کی کہ اپنا لشکر لے کر آ گیا بنو کنانہ کی شکل میں, ایسے ہی منافقین نے بھی الٹی سیدھی باتیں کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی, وہ بات اللہ نے ذکر فرما دی. لیکن فرمایا چونکہ تمہارا توکل علی اللہ کامل تھا, تمہارا صبر کامل تھا, تمہارا تقوی کامل تھا, یہ ساری سازشیں غیروں کی ناکام ہوئیں, انہی کے اوپر پلٹ گئیں, ان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہوئی, اللہ نے تمہاری مدد نصرت فرمائی. یہ بات کہا کر کے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ بات سنا کر کے قیامت تک آنے والی ساری اسلامی مسلمانوں کو سب کو بتایا کہ تمہارے اندر بھی تقوی اور صبر کامل درجے کا ہونا چاہیے, توکل علی اللہ کامل درجے کا ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی کیا نہیں کر سکتی, تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. لیکن جب تمہارے تقوی کے اندر کمزوری آئے گی اور تمہارے صبر کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہوگی تو پھر نتیجہ جو ہوگا وہ تمہاری توقع کے برخلاف ہوگا. یہ ہمارا طریقہ پہلے سے بھی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. یہ سنا رہے ہیں اللہ میاں ہم سب کو. ایک بات ذہن میں رکھو, یہ تقوی اور صبر اور توکل کا تذکرہ آ جائے, ان تینوں کا تعلق انسان کے قلب اور اس کی کیفیت سے ہے, دل سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارہ فرمایا اپنے دل کی, فرمایا التقوی ہاہنا, ایسے اشارہ فرمایا. یاد رکھو تقوی یہاں ہوا کرتا ہے. اور ایسے ہی صبر, چاہے صبر عن المعصیت ہو گناہوں سے رکنا, یا صبر علی الطاعت ہو اطاعت پر جم جانا, یا صبر علی البلاء آزمائشوں پر صبر, اس کا تعلق بھی دل کی ایک خاص قوت سے ہے. دل کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے, انسان حالات اور پریشانیوں میں بھی اطاعت پر جمنے والا ہوتا ہے, مشکلات کے اندر بھی اللہ کی جانب رجوع کرنے والا ہوتا ہے, اس کے اندر صبر کی ہمت ہوتی ہے. ان دونوں کا تعلق انسان کی دل کی کیفیت سے ہے. اور بھائی دلوں کی کیفیت بنانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا, الا غور سے سن لو, بذکر اللہ, اللہ کی یاد سے ہی تطمئن القلوب, قلوب اطمینان پاتے ہیں, دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہی ہے. بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں, بہترین علاج یہی کہ وہ خلوت میں تھوڑا سا ذکر کرنے والے بن جائیں, انشاءاللہ دل کے اندر قوت پیدا ہوگی. جب قوت پیدا ہو جائے گی تو صبر علی الطاعت بھی ہوگی, صبر عن المعصیت بھی ہوگی, صبر علی البلاء بھی ہوگی, اور ساتھ ساتھ تقویٰ بھی پیدا ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ حضرات ذکر اللہ کا اہتمام بہت زیادہ کراتے ہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ نسخہ دیا ہے اللہ جل شانہ نے خود کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں, فرمایا کہ اذ, وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے, یقول المنافقون, جب منافق لوگ کہہ رہے تھے اس موقع پر جب غزوہ پیش آیا ہے, جنگ پیش آئی ہے غزوہ بدر, اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہہ رہے تھے, غر رہا اولائی دینہم, کہ ان تھوڑی سی جماعت, تھوڑے سے لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مذہب اور دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. 313 ہیں, اسباب ہیں نہیں لڑائی کے, اور کہاں 1000 کے لشکر جرار کے ساتھ جو قریش کے لوگ ہیں, جو جنگجو مشہور ہیں, ان سے لڑنے کے لیے چلے ہیں, ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ باتیں کہہ کر کے اڑا کر کے مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنا چاہ رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ سنو, ومن یتوکل علی اللہ, جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے, جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا اور قیامت تک جو کریں گے, فرما دیا سن لے وہ سارے, فإن اللہ عزیز, بے شک اللہ زبردست ہیں, حکیم حکمت والے ہیں. جو اللہ پر صحیح توکل کرنے والا ہوگا, جو صبر و تقوی والا ہوگا, اللہ جل شانہ اس کو کامیاب فرمائیں گے, کیونکہ وہ عزیز ہیں, زبردست ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. ان کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جو ان کی جانب رجوع کرے اس کی آواز کو سن کر اس کی داد رسی فرمائے, اس کی مدد و نصرت فرمائے, چنانچہ اللہ میاں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ جل شانہ آج کی آیت میں فرمائے کہ چاہے کفار تمہارے خلاف ہوں, چاہے منافقین تمہارے اندر کے تمہارے خلاف ہوں, اگر تمہارا تقوی, تمہارا خوف خدا اور تمہارا صبر جو کامل درجے کا ہوگا, اللہ کی مدد و نصرت اترے گی، اسی طرح اترے گی جیسے کہ بدر کے میدان میں اتری، اور جب تمہارے اس کے اندر کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، تو پھر معاملہ جو ہے اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے. اللہ ہم سب کو تقوی، صبر و تقوی کا اعلیٰ درجہ اللہ نصیب فرمائے، اور اس کے اسباب حاصل کرنے کے جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ ہم سب کو اپنی ذات پر توکل نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے.